ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سبحان الله. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العظيم. حضرین محترم، پرانے وقتوں میں دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ایک شہر جس کا نام افسوس تھا، اس کا حکمران تھا. اور یہ بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا. اور اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا. اس بادشاہ کے دور میں سات نوجوان تھے. جو اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے اپنی جانیں بچا کر کسی دور مقام پر چلے گئے. یہ بادشاہ بت پرست تھا. اور وہ لوگ جو بت نہیں پوجتے تھے انہیں یہ قتل کروا دیتا تھا. اس بادشاہ کے زمانے میں سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا. اور اس میلے کے اندر لوگ جمع ہوتے اور بتوں کی پوجا کرتے، اپنے اپنے بت لا کر اس میلے میں رکھ دیتے، بتوں کی نمائش ہوتی. ایک بار جب وہ ان کا سالانہ اجتماع تھا اور طرح طرح کے بت میلے کے اندر انہوں نے سجا رکھے تھے، تو اس ماحول کے اندر، اس میلے کے اندر ایک نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ رنگ برنگے بت سجے ہیں اور لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے دل میں ان بتوں کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی اور وہ نوجوان اس اجتماع سے ہٹ کر دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. اسی اجتماع میں ایک اور نوجوان تھا، اس کی طبیعت بھی بتوں سے بیزار ہو گئی. وہ کسی اور جگہ سے، اور علاقے سے آیا تھا. وہ بھی اس ماحول سے بیزار ہو کر دور اسی نوجوان کے پاس اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. پھر ایک تیسرا نوجوان، اس کے دل میں بھی وہی نفرت پیدا ہوئی اور اس معاشرے سے کٹ کر، اس اجتماع سے کٹ کر، میلے سے ہٹ کر وہ بھی اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. حتیٰ کہ ایک چوتھا نوجوان، چوتھے کے بعد پانچواں، پانچویں کے بعد چھٹا، اور چھٹے کے بعد ساتواں نوجوان اس بت پرستی سے بیزار ہو کر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. جب وہ ساتوں اس درخت کے نیچے جمع ہوئے، ایک دوسرے سے تعارف نہیں تھا، ایک دوسرے سے پہچان نہیں تھی، اور دل میں ایک خیال آیا کہ یہ جو چھ، ایک آدمی، ایک نوجوان نے سوچا کہ یہ جو چھ بیٹھے، اگر میں نے یہ ان کو بتایا کہ میں اس بتوں کے نظام کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں، ممکن ہے کہ یہ بت پرست ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں اور مجھے سزا ہو جائے. دوسرے کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنا عقیدہ کیوں ظاہر کروں، کیوں تعارف کرواؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھ بت پرست ہوں اور مجھے اللہ کو ایک اور وحدہ لا شریک ماننے کے جرم میں، کہیں یہ چھ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس نہ لے جائیں اور مجھے سزا نہ ہو جائے. سب خاموش. آہستہ آہستہ ایک دن میں خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بات تو کرنی چاہیے. ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا، نام پوچھے. ایک نے جرت کی اور کہا کہ میں تو اس کفر کے میلے سے، بت پرستی کے میلے سے کٹ کر اور بیزار ہو کر یہاں آ گیا ہوں. دوسرا بولا کہ میں بھی بتوں سے نفرت کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. تیسرا بولا کہ میں بھی عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوں، اللہ کی ونس اور اس کی توحید پر بلیو کرنے والا ہوں. میں بھی وہاں سے کٹ کر اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس ماحول کے افراد مجھ پر نہ پڑ جائیں. چوتھا بولا، پانچواں بولا، چھٹا بولا، حتیٰ کہ ساتویں نے بھی یہی کہا کہ میں بتوں سے بیزار ہو کر اس ماحول سے کٹ کر یہاں آ کر بیٹھ گیا. تعارف ہوا تو سارے ایک خیال کے نوجوان نکلے. انہوں نے ایک مقام پر آبادی سے ہٹ کر اپنا ایک عبادت خانہ بنا دیا اور اللہ وحدہ لا شریک عبادت کرنے لگے. انہی سات نوجوانوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اصحاب کہف کے نام سے کیا. یہ اصحاب کہف، یہ سات نوجوان، اور کہف کہتے ہیں غار کے،
کہ جس کے اندر انہوں نے اس بادشاہ کے ڈر سے اور ایمان چھن جانے کے ڈر سے فتنے سے بچنے کی خاطر ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر آ کر پناہ لی. ان نوجوانوں کا ذکر اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر فرمایا اور پوری قرآن مجید کی سورت کو اس غار کے نام سے سورت الکہف کا نام دے دیا. یہ نوجوان جب عبادت کرنے لگ گئے تو بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ کچھ لوگ اس طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو اپنا واحد خدا اور خالق اور مالک مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, بتوں کے آگے نہیں جھکتے. اس بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو تلاش کیا جائے. اب جب ان کو پتا چلا کہ لوگ ان کی تلاش میں نکل آئے, بادشاہ کو خبر ہو گئی, تو وہ اس مقام سے نکل کر کسی غار کے اندر جا کر اپنے آپ کو انہوں نے چھپا دیا. ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ کی ایک کوہ تھی, اس کوہ کے اندر, اس غار کے اندر ان سات نوجوانوں نے اپنے آپ کو چھپا دیا. بادشاہ کے جاسوس ان کو ڈھونڈ رہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر انہیں پتا چلا کہ یہ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے. بادشاہ کو اطلاع ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ اس غار کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار بنا دی جائے تاکہ یہی غار نوجوانوں کی قبر بن جائے اور وہ باہر نہ نکل سکے. ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی, کچھ لوگ اس کے ساتھ لگا دیے کہ تمہارا کام اس غار کے ارد گرد ایک مضبوط ایسی دیوار بناؤ کہ یہ نوجوان اس دیوار کو توڑ نہ سکے. اب وہ شخص جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی, اس نے جب بنیادیں کھولی اس کے دل میں خیال آیا, وہ شخص خدا ترستا رحم دل تھا, اس کے دل میں ایک خیال آیا, اس نے ایک صندوق لیا اور ایک تختی لی اور تختی پر ان سات نوجوانوں کے حالات لکھے, ان سات نوجوانوں کے نام لکھے, ان کے حالات لکھے کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم اور جاگیر بادشاہ اور جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا, یہ ان کی گردن اڑا دیتا, ان کو قتل کروا دیتا, اور یہ نوجوان اس فتنے سے بچ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں آ کر چھپ گئے. اس تختی کو, تانبے کی اس تختی جس پر ان کے نام لکھے, ان کے حالات لکھے, اس صندوق میں بند کیا اور بند کر کے اس نے وہاں اس کو دفن کر دیا. اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ادھر یہ معاملہ ہوا, بادشاہ دقیانوس اس کا نام تھا, اور عام گفتگو میں ہم سنتے ہیں نا یہ دقیانوس کا لفظ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں, یا اس کے تو خیالات بڑے دقیانوسی قسم کے ہیں, دقیانوسی قسم کے, یہ کئی بار لفظ آپ نے یہ سنا ہوگا دقیانوس, دقیانوسی, یہ دقیانوس ایک اس بادشاہ کا نام تھا, اور یہ کہنے کا مطلب کہ اس کے خیالات بڑے دقیانوسی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانے, یعنی پرانے خیالات کا حامل ہے یہ شخص, یہ دقیانوس اس بادشاہ کا نام, پرانے زمانوں کا بادشاہ. اب جب وہ دیوار بن گئی اور سات نوجوان اس میں مقید ہو گئے, قید ہو گئے, تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سات نوجوان لوگوں, یہ کوئی معمولی نوجوان نہ تھے. یہ کیا تھے؟ ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا. یہ نوجوان فقط سات نوجوان ہی نہیں تھے
بلکہ لوگوں یہ نوجوان تو تمہارے رب کی عجیب نشانی تھے. یہ سات نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ کانو من آیاتنا عجبا، کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے. جب ان نوجوانوں نے غار کے اندر پناہ لی، فقالو تو وہ بولے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمارے کام میں، ہمارے امور میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما. اللہ پاک نے ان کی آواز کو سنا اور قرآن مجید جو ساتھ میں فضربنا علی آذانہم تلک سنین عددا، کہ ادھر یہ نوجوان ان پر ہم نے نیند تاری کر دی، ان پر اونگ تاری کر دی. فضربنا علی آذانہم، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کے کانوں پر پیار سے تھپکی دی، کانوں پر تھپکی دی اور ان کو پیار سے تھپکی دے کر ہم نے سلا دیا. اب وہ نوجوان سو گئے. سنین عذابا، کئی برس تک ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور وہ سو گئے. ثم باثناہم، مدت دراز تک وہ سوتے رہے. ثم باثناہم، پھر ہم نے ان کو جگا دیا. لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ دیکھیں کہ ان کے جو دو گروہوں میں کون سا گروہ سونے کی ٹھیک مدت کو بیان کرتا. ان پر نیند وارد ہو گئے اور وہ سو گئے. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ہم حق کے ساتھ ان کا قصہ صحیح صحیح تم پر بیان کر رہے. انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ سے محبت کی، جنہوں نے وقت کے جابر کے آگے سر نہیں جھکایا، وقت کے طاغوت کے آگے سر نہیں جھکایا، جنہوں نے بت پرستی کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کیا. وہ ہماری محبت کے جام پی چکے تھے، ہمارے عشق کے جام پی چکے تھے، وہ اپنا خالق اور مالک ہمیں تسلیم کرتے تھے. وزدناہم ہدا، بس ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، انہیں ہدایت کے راستے پر ان کو مکمل فرما دیا. اور وربطنا علی قلوبہم، اور پھر ہم نے ان کے دل کو حوصلہ دیا، ہم نے ان کی ڈھارک بندائی. جس وقت اذ قاموا، کہ جب وہ کھڑے ہوئے اور وہ بول اٹھے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم تو اپنے رب کے سوا کسی کو معبود ماننے والے نہیں، اور اگر ہم ایسا کہیں تو یقیناً یہ ایک حد سے گزری ہوئی بات ہوگی. اب ایک روایت کے مطابق ان کو پکڑ کر اس بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، دقیہ لوس کے پاس. بادشاہ نے چھاپا لگایا، جاسوسوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے پوچھا کہ تم سنا ہے کسی اور کو رب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اس ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے جرت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. کہا کہ جابر بادشاہ، ہم تیرے ظلم سے ستم سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، ان بتوں کو نہیں مانتے، بتوں کی جھوٹی نام نہاد خدائی کے خلاف ہم بغاوت کا اعلان کر رہے. بادشاہ نے کہا کہ تم نوجوان ہو، مجھے تم پہ ترس آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں قتل کروا دوں، اپنا دین بدل لو، بت پرست ہو جاؤ. اور یہ زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد کا یہ زمانہ اصحاب کہف کا جو زمانہ تھا اور جس دور کے اندر ان کو سنایا گیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے درمیان جو مدت ہے اس مدت کا یہ واقعہ اور بعض محققین نے 250 سال لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد کا واقعہ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جب حضور پیدا ہوئے تو یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ ثم بعثناہم رسولا پھر ہم نے ان کو جگایا تو حساب دانوں کے مطابق اصحاب کہف جب دوبارہ جاگے تو یہ عرصہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے کا یہ واقعہ حضور کی ولادت سے 20 سال پہلے یہ صحاب کہف ان کو جگایا گیا اب بادشاہ نے کہا کہ مجھے تم جو نوجوان ہو مجھے ترس آ رہا ہے تم پر بہرحال اور نکل جانے کا موقع مل گیا اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ یہاں سے وہ نکلے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اس غار کو دقیانوس بادشاہ نے ان کی قبر بنا دیا ارد گرد مضبوط دیوار بنا دی اور مطمئن ہو گیا اب یہ لوگ اس معاشرے کے اندر دوبارہ نہیں آئیں گے اور توحید کا پرچار نہیں کر سکیں گے بادشاہ مطمئن ہو گیا اور ادھر اللہ پاک نے ان پر نیند وارد فرما دی 300 اور پھر کتنا عرصہ قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 309 سال تک اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا آپس میں گفتگو کی صلاح کی کہ ہمیں یہاں سے نکل کر ایک غار کے اندر چھپ جانا چاہیے پناہ لینی چاہیے اور پھر امید ہے یقین ہے کہ ہمارا رب اپنے لیے ہمارے لیے اپنی رحمتیں پھیلا دے گا ہمارے کام آسان فرما دے گا اذ اللہ پاک نے ان کو سنا دیا اور ادھر جو غار کا ایک دھانا تھا دھانا یعنی غار کا منہ کھلا ہوا تھا اب سورج جب نکلتا تھا اس کا رخ غار کے سامنے ہوتا تھا یعنی غار کے اوپر اس کی دھوپ پڑتی غار کے اندر کا ماحول گرم ہو جاتا تھا لیکن جب اصحاب کہف وہاں آئے اللہ پاک کے ساتھ جو لو لگا لیتے ہیں پھر اللہ پاک بھی ایسے بندوں سے لاڈ کرتا اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا جو تن من دھن سے اللہ کے لیے وقف ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے لاڈ کے انداز اپنے ہوتے اللہ کے پیار کے انداز پھر اپنے نرالے انداز ہوتے یہاں جب سورج نکلتا تھا تو غار کے اندر دھوپ آتی تھی غار گرم ہو جاتا تھا غار تپ جاتا تھا مگر جب یہ سو گئے تو قرآن مجید نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَت تَضَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ کہ اس سے پہلے کا ماحول یہ تھا کہ سورج نکلتا تھا تو دھوپ غار کے اندر پڑتی تھی مگر جب ہمارے جب ولی جب سات نوجوان جب ہمارے محبوب اور سات عبادت گزار یہاں آ کر جب سو گئے تو اے غائب سورج حکم فرما دیا کہ اے سورج اب میں تجھے غار کے سامنے سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اے سورج تجھے سامنے سے طلوع نہیں ہونا بلکہ جب طلوع ہو وَإِذَا طَلَعَت تَضَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ تو دائیں طرف سے ہٹ کر طلوع ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری دھوپ ان تک پہنچے اور ان کو تکلیف اللہ پاک نے نظام شمسی تبدیل کر دیا خالق کائنات اپنے نیک بندے کی خاطر اپنی کائنات کے نظام کو تبدیل کر لیتا ہے, اور کائنات کا نظام خالق کائنات اس بندے کے سکون کے لیے اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے. اے سورج, اب تو ہٹ کا شروع ہوا کر, اور اس طرح ہٹ کے شروع ہوا کر کہ تیری دھوپ اس غار کے اندر نہیں آنی چاہیے. سورج کا نظام بدل گیا, نظام شمسی کو تبدیل کر دیا گیا, سورج کا راستہ تبدیل کر دیا گیا. اور وَإِذَا خَابَ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, پھر فرما دیا کہ سورج جب تو ڈوبنے لگے تو اس غار کے منہ کے آگے نہ آنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری دھوپ پھر انہیں پریشان کر دے. یہ تو ہمارے پیارے ہیں, اور یہ تو وہ ہے صبرنا علی اذانہم, کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی ہے اور پیار سے اپنے ان محبوبوں کو سلا رکھا ہے. ہم تیری دھوپ کا ان پر پڑنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہم فی فجوتی منہ, اور وہ غار کھلا ہوا غار تھا, اور وہ غار ایک کس طرح کا کھلا ہوا غار تھا کہ روشنی تو اس میں آتی تھی مگر دھوپ نہیں آتی تھی. ٹھنڈی ہوا آتی تھی, ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آتے جاتے تھے, لیکن دھوپ کو تو وہاں پریشان نہیں کر سکتی تھی. اللہ بادشاہ میں ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لوگ ایک نشانی ہی تو ہے. اور میں یہد اللہ فہو المہتد, اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت پر ہے. ومن یدلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اور جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے, جو گمراہ ہو جاتا ہے, رب اس کو کسی ولی کا آستانہ دکھاتا ہے. قرآن ومن یدلل, جسے اللہ گمراہ کر دیتا, جو بدبخت ہو جائے, جو شکی ہو جائے, اور جس کے مقدر کے اندر یہ سعادت نہ ہو, اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کا دروازہ اس بدبخت کو دکھاتا ہی نہیں. فلن تجد له ولیا مرشدا, نہ اسے کوئی ولی ملتا ہے نہ اسے کوئی مرشد ملتا ہے. مرشد کا لفظ یہ قرآن نے استعمال کیا کہ بدبختوں کو مرشد کا دروازہ نہیں دکھایا جاتا, بدبختوں کو اولیاء کا دروازہ نہیں دکھایا جاتا. اور حاضرین, آج کے اس دور کے اندر جو کہے کہ کوئی ولی نہیں ہے, کوئی مرشد نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے, وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ لے کہ کہیں خدا نے تجھے گمراہ تو نہیں کر رکھا. اولیاء کا انکار, ولایت کا انکار, یہ گمراہی ہے, اور اس کی دلیل خود خدا کا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے ولم ومن یدلل فلن تجد له ولیا مرشدا, جو گمراہ ہو جاتا ہے, جسے رب گمراہ کر دیتا ہے, اور پھر وہ تو کوئی ولی پا ہی نہیں سکتا, وہ بے مرشدہ مرتا ہے, بے تیرا مرتا ہے. آگے میں بتا سب ہم ایقاظم وہم رقود, اور جو سعادت مند ہوتے ہیں خدا ان کا ہاتھ کسی مقبول کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ مرشد دے دروازے اٹھتے کہ محکم لائیے جھوکا, نویں نویں نا یار بنائیے باندھ کمی نیا لوگ. مرشد کی نسبت دے دی جاتی, وہ مرشد ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, ان کی نسبت اپنی نسبت ان کو عطا کر کے ان کے گلے میں محمد کی غلامی کا پتہ ڈالتا ہے, نکاح مصطفیٰ کا فیضان عطا کرتا ہے, اور ہاتھ پکڑ مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے. وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں مرشدوں کا راستہ دکھایا جاتا ہے, جنہیں اولیاء کا راستہ اور دامن دکھایا جاتا ہے. اور پھر وتصبهم ایقاظم وهم رقود, وہ سوتے رہے مگر سونے کی کیفیت کیا تھی کہ سوئے ہوئے تھے مگر ان کی آنکھیں بند نہیں تھی, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اور تم نے جاگتا سمجھو حالانکہ وہ تو سو رہے تھے, یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ایک سال کے بعد جب بھی دسویں محرم کا دن آتا تھا, جب بھی دس محرم کا دن آتا تھا, تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کی کروٹ خود بدل دیا کرتے ہیں. سال جب دس محرم کا دن آتا تھا, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, پھر کبھی دائیں کبھی بائیں ان کی کروٹ بھی ہم بدلتے ہیں. یہ ہے کہ پھر بندے کا ہلنا بھی اس کا ہلنا نہیں ہوتا بلکہ اس پر بھی دست قدرت کار فرما ہوتا. دست قدرت ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ پھر ہم ان کی کروٹ تبدیل کر دیا کرتے تھے, کبھی دائیں تبدیل کر دیتے کبھی بائیں تبدیل کر دیتے. اب وہ سات تھے اور ایک آٹھواں بھی کوئی ان کے ساتھ تھا, آٹھواں بھی کوئی ان کے ساتھ تھا, اور وہ آٹھواں کیا تھا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ بِالْوَسِيدِ. سات وہ نوجوان تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا, آٹھواں ان کا کتا تھا. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ کتا ایسا وفادار کتا تھا ان کا کہ ادھر اصحاب کہف غار کے اندر تھے, ادھر ان کے دھانے غار کے دھانے پر غار کے دروازے پر اصحاب کہف کا کتا وہ بھی اپنی کلائیاں پھیلا کر غار کے دھانے کے اوپر وہ باہر بیٹھا رہتا تھا. ادھر اصحاب کہف سوئے ادھر اللہ پاک نے کتے کو بھی نیند دے دی. وکل وہ ہم باسکن ذراعیہ بالوسید اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر پڑا تھا. یہ اللہ کے بندوں کی نسبت کا کمال ہے. ارے جسے کوئی ولی مل جاتا ہے, جسے کوئی مرشد مل جاتا, یہ اس نسبت کا کمال, ولی کی نسبت کا کمال, یہ مرشد کی نسبت کا کمال. اگر ولی کے ساتھ اگر کوئی کتا بھی لگ جاتا ہے تو خدا کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اگر ولی کی نسبت ایک کتے کو مل جائے, ارے کتا بھی, اور یہ کتا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے روایت کہ یہ کتا اس کا نام قطمیر تھا. قطمیر قاف توئے میم یہ رے قطمیر تھا. اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کتے کو انسانی شکل دے کر اللہ پاک حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اس پر جنتوں کے دروازے کھول دیے, اس پر جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں, اور وہ کتا اس کو انسانی شکل دی جائے گی اور اسے جنت کے اندر داخلے کا حکم ہوگا اور انسان کی شکل دے کر اللہ پاک بھائی کے اندر اس کو داخل فرما دے گا. یہ وہ کتا ہے. ارے کتا جب اس کی نسبت کسی ولی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو خدا کی نظر میں وہ بھی, یعنی قرآن مجید نے اس کا بیان کر دیا. ارے حاضرین, جو انسان کسی نیک اور کامل ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے تو اس انسان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, پھر انسان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, پھر انسان کا مقام کیا ہوگا. ارے جب کتا جنت میں جا رہا ہے تو ولی کی نسبت انسانوں کو جنت نہیں دکھائے گی, دکھائے گی. یہ نسبت کی بات ہے, تعلق کی بات ہے. پھر وقل کو ہم باسط الدراہی بن وسیع, اور پھر جب بھی مفسرین لکھا کہ ادھر جب تک محرم کا دن آتا اور ادھر جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے, اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ جب ہم ان کی کروٹ کو تبدیل کرتے تھے, ان کا جب پہلو بدلتے تھے ہم, مفسرین نے لکھا کہ ادھر یہ نسبت اتنی مضبوط اور کامل ہو چکی تھی, ادھر صاحب کاف کروٹ بدلتے تھے, پہلو بدلتے تھے, اس کے ساتھ ہی فی الفور کتے کا بھی پہلو بدل دیا جاتا, کتے کا بھی پہلو بدل دیا جاتا. فقل وہ ہم اور ان کا کتا, یہ کوئی عام کتا نہ تھا. ارے عام کتے وہ تو گلیوں میں چلتے رہتے بھونکتے رہتے ہیں مگر وہ عام ہوتے ہیں, یہ عام نہ تھا. اگر عام ہوتا تو اس کا ذکر قرآن میں کیوں ہوتا؟ سمجھ گیا لوگوں, وَقَلْبُهُمْ یہ تو نیکوں کا کتا تھا, یہ تو ولیوں کا کتا تھا, یہ تو ولیوں کے آستانے کا سچ تھا. ارے اسی لیے کسی قابل نے کہا کہ آقا سکترا کاش جامی نام بودے, عبد الرحمن جامی کہ آقا ہائے کاش کہ جامی کا نام کبھی کتا ہی ہو جاتا, قیامت بر زبانت گاہے گاہے, کہ کبھی کبھی میرا نام آپ کی زبان پر تو آ جاتا, کبھی ہم بھی قلب و ہم کے زمرے میں شامل ہو جاتے, کبھی ہم بھی قلب و ہم کے ساتھ میں شامل ہو جاتے. ہمارے لوگوں کو کوئی عام نہ تھا, وقلبهم، یہ تو ان نیکوں کا کتا تھا. ذرائع بالوسیب، جو اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر پڑا رہتا تھا.
حاضر محترم،
اب وہ دقیانوس بادشاہ، ظلم و ستم کے ساتھ اس نے حکومت کی، وقت آیا اس کی موت کا، وہ مر گیا. ادھر بادشاہ مرا، سال گزرتے گئے، سال صدیوں میں ڈھلتے گئے، حتیٰ کہ صدیاں گزر گئیں. پھر ایک نیا بادشاہ آیا، ایک نئے بادشاہ کا دور حکومت شروع ہوا، اور وہ بادشاہ خدا ترس بادشاہ تھا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا. اور وہ بادشاہ اس کے دور کے اندر لوگ توحید کی طرف مائل ہو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام فلسطین کی سرزمین سے اٹھا اور اس علاقے تک بھی پہنچا. نتیجہ تھا کہ بہت سے لوگ جو اصل توحید کی اس راستے پر گامزن ہوئے، بتوں کے راستے چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوئے، اللہ کی عبادت کے قائل ہوئے. اور وہ بادشاہ بھی توحید پرست تھا، توحید کو ماننے والا تھا. اب 68 سال تک اس بادشاہ نے حکومت کی. اس بادشاہ نے، جو نیا بادشاہ تھا، اس نے صدیوں کے بعد جو اصحاب کہف کے جاگنے کے زمانے میں جو بادشاہ حاکم تھا، 68 سال تک اس نے حکومت کی. اب اس کی حکومت کے دوران اس کے علاقے میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ تھا کہ لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے اور باس بادل موت، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کا انکار کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم مر جائیں گے اور ہمیں مرے ہوئے کو خدا زندہ کرے گا. یہ ایک فتنہ پھیل گیا، بہت سارے لوگ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کے تصور کا انکار کر گئے. وہ بادشاہ لوگوں کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر تڑپتا تھا. بالآخر اس نے اپنا نظام سلطنت اور نظام اقتدار اس نے اپنے ایک نائب کے سپرد کیا، اور خود خلوت نشین ہو گیا، تنہائی میں آ کر بیٹھ گیا، اور دن رات دعا کرنے لگا، مولا کوئی ایسا کمال دکھا دے کہ جس سے لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہو جائے. دن رات وہ یہ دعائیں کرتا رہا، روتا رہا اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس مخلوق کے اندر فتنہ پھیل رہا، تو حق ہے، تیری شان حق ہے، اور یہ تصور بھی حق ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جیے گے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. مولا کوئی ایسا معجزہ دکھا، کوئی ایسا کمال دکھا، کوئی ایسا مشاہدہ عطا کر دے کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تصور کو تسلیم کریں.
سبحان اللہ.
ادھر یہ دعائیں کرتا رہا، اس کی دعاؤں کو خالق کائنات نے شرف قبولیت عطا کر دی. ادھر اس کی دعا قبول ہوئی، اور ادھر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے سما بات نہ ہو، پھر ہم نے اصحاب کہف جو 309 سال سے سوئے ہوئے تھے ان کو ہم نے جگا دیا. لنا علامہ ایجل حزب لما لبی سو مدا، اور یہ کتنی دیر سوئے رہے؟ ولا بھی سو سیتا سے ہے سراسم یتن سنین و دادو کسا، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر یعنی 300 اور 9 اوپر یعنی 309 سال تک قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سلائے رکھا. اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ لبی تڑا، لبی تڑا تھا جب وہ سو رہے، اس وقت ان کے وہ جو غار تھا اس غار کا ماحول کیا تھا؟ لبی تڑا علیہم لبن نہیں تمن ہوں فرار ہم والم ہوئے تمن ہوں روبا، کہ اس غار کے اندر ہم نے روب رکھ دیا، اس غار کے اندر ہم نے حیبت رکھ دی، اور اس حیبت سے ہم نے اصحاب کہف کی حفاظت کی، اس غار کی بھی حفاظت کی، جس کو قریب جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. 309 برس تک حیبت سے، ایک خوف سے، حیبت سے ہم نے غار کی بھی حفاظت کی، اور غار والوں کی بھی ہم نے حفاظت کی. 309 سال تک وہ سوئے رہے، یہاں تک ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوۃ المضیق پر روانہ ہوتے ہوئے جہاں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جس مقام پر اصحاب کعب کا غار واقع ہے, اور یہ مقام کون سا ہے, آج اصحاب کعب کا غار دریافت ہو چکا ہے, دریافت ہو چکا ہے تحقیق کے مطابق, یہ ہم آگے چل کر بیان کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رومیوں کے ساتھ جب ہماری جنگ ہوئی تو ہمارا اس بستی سے گزر ہوا جہاں صحاب کعب کا غار تھا, ہمیں خبر ہوئی کہ یہاں صحاب کعب کا غار ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کعب کے اس غار کے اندر داخل ہونا چاہا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں روکا اور کہا کہ نہیں, آپ اندر نہ جائیں, اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لگ لئی تمن ہوں فرار والا ملے تمن ہوں روبا, کہ اس غار کے اندر ایک حیبت اللہ پاک نے پیدا کر رکھی, اس غار کے اندر ایک خوف پیدا کر رکھا, ایک حیبت پیدا کر رکھی, اس غار کے اندر نہ جائیں آپ. تو فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے رک گئے. پھر حضرت معاویہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ حکم یعنی اس وقت تھا کہ جب تک اصحاب کعب کو جگایا نہیں گیا تھا, شاید یہ روب اس وقت تھا اب نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے چند آدمیوں کو اس طرف بھیج دیا, ابن عباس فرماتے ہیں کہ معاویہ نے چند آدمیوں کو ادھر بھیجوا دیا کہ آپ جائیں ذرا دیکھیں اندر کیا ہے. تو جو ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے اللہ رب العزت نے ایک ایسی گرم اور تیز ہوا چلا دی کہ وہ غار کے اندر ہی داخل نہیں ہو سکا, وہ غار کے اندر نہیں. یہ ہے قرآن مجید, لبی تڑا علیہ لبل نہیں تھا میں ہوں گراروں والا بولے تھا میں ہوں روبا, اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے یعنی منہ موڑ کر بھاگ جائے اور ان سے ہیبت اور خوف میں بھر جائے, تیرا دل خوف سے ڈر جائے, کیونکہ ہم نے روب اور ہیبت کے اس غار اور اصحاب کعب کی ہم نے حفاظت فرمائی. آگے وقزادی کا بات سنا ہم, 309 سال کے بعد پھر کیا ہوا, اس بادشاہ کی جب دعا قبول ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ جگا دیا, یوں ہی ہم نے ان کو جگایا اور پھر کیا ہوا کہ لیا تھا سالو بینا ہوں, پھر ایک دوسرے سے وہ سوال کرنے لگے, ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, لیا تھا سالو بینا ہوں کالا قائل ہوں میں ہوں, ان میں سے ایک بولا کم لگے تم کہ ہم کتنی دیر اس حالت میں رہے, ہم کتنی دیر سوئے ہیں, کتنی دیر ہم نے نیند کی ہے. ایک بولا, وہ بولے قالو لبسنا, یہ مقصل مینا جو ان کا سردار تھا اس کا نام مقصل مینا تھا, اصحاب کہا ان کا سردار, اس نے پوچھا کہ کتنی دیر سوتے رہے ہو, اب جب وہ سوئے تھے بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر ایمان بچانے کے لیے جب سوئے تھے تو اس وقت سورج نکل رہا تھا, اور جب 309 سال کے بعد جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا, وہ سوچے کہ شاید ایک دن ہی سوئے, جب سوئے تو سورج نکل رہا تھا اور جب جاگے تو سورج غروب ہو رہا تھا. کالا کھا ان میں ہوں, ایک بولا کم لگی تم کتنی دیر تک تم سوتے رہے, آلو وہ بولے لبسنا یومن او بعد یوم, ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ, کیونکہ جب سوئے تھے تو سورج نکل رہا تھا, 309 سال کے بعد جب جاگے تو بولے کہ اب دیکھو نا جب سوئے تھے تو سورج نکل رہا تھا, اب جاگے ہیں تو سورج غروب ہو رہا ہے, ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہی تو سوئے. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جتنی دیر تک تم سوتے رہے, سوایت وہاں تک بیوارکم, اور پھر یعنی جب وہ جاگے تو 309 سال تک ان کے چہروں پہ تبدیلی نہیں آئی, 309 سال تک ان کے بال نہیں بڑے, 309 سال تک وہ بڑھاپے میں نہیں پہنچے, جوان سوئے تھے 309 سال کے بعد اٹھے تو پھر بھی جوان, اور حتیٰ کہ ان کا لباس تک بھی میلا نہیں ہوا تھا, ارے 309 برس تک لباس کے بھی چیخڑے بن کر اڑ جانا چاہیے تھا, ناخن نہیں بڑے تھے وہ بھی بڑھ جانے چاہیے تھے, بال بڑھ جاتے بھیڑ بڑھ جاتی، داڑیاں بڑھ جاتی، اور زندگی کے وجود کے سارے معاملات میں تبدیلی آ جاتی، مگر جب جاگے تو جو عالم سوتے ہوئے تھا وہی جوانی جاگتے ہوئے، وہی جوانی جاگتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی، وہی رنگ تھا، وہی روپ تھا، وہی عمر تھی، وہی جوانی تھی، وہی وقت تھا، وہی شباب تھا، ارے وہی ماحول تھا، ارے وہی رنگ و روپ تھا، ارے 309 سال تک وہ اگر سوئے رہے تو جو لباس ان کے جسموں کے ساتھ لگا تھا خدا نے اس لباس کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ یہ نسبت کا دوسرا پہلو ہے، نسبت کا دوسرا پہلو کہ میرے بندو تمہاری حفاظت بھی کروں گا، تمہارے جسموں کے ساتھ لگے ہوئے لباس کی بھی حفاظت کروں گا، کیونکہ یہ لباس تمہارے جسموں سے لگا ہے، یہ بھی چیزوں میں تبدیل نہیں ہوا، نہ یہ پھٹا نہ یہ پرانا ہوا، ارے 309 برس تک ایک ہی لباس میں رہے مگر وہ نہ پھٹا نہ پرانا ہوا۔ حاضرین محترم، اگر سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد یہ جو قرآن کریم یہ تمازات بیان کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے، حاضرین اگر سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد اگر ایک ولی کا جسم قبر میں تازہ رہے اور اس کا کفن تک بھی میدان نہ ہو تو اس میں حیرانگی کی بات ہے۔ اس میں حیرانگی کی بات کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی ایک سائنٹیفک مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ کا بندہ جب روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اولیاء کرام جب ان کے جسموں سے جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، تو وہ روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس روح پر رب کے حسن کی تجلیات پڑتی ہے اور وہ روح سورج سے بھی زیادہ توانا ہو جاتی ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، سورج سے بھی زیادہ توانا ہوتی ہے۔ تو جس طرح سورج اربوں میل دور رہ کر زمین پر اگنے والے پودوں کو زندہ رکھتا ہے، انہیں روشنی پہنچاتا، انہیں حرارت پہنچاتا، تو کروڑوں میل لاکھوں اربوں میل دور ہونے کے باوجود جو زمین پر اگنے والے پودوں کو ہرا رکھتا ہے وہ روح جو سورج سے بھی زیادہ توانا ہوتی ہے، ارے رہتی تو جنت میں ہے، رہتی تو علی جیل میں ہے، مگر قبر میں پڑے ہوئے ولی کے جسم کو بھی خراب نہیں ہوتی، اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی، اس کو بھی مردہ نہیں ہونے دیتی، اس کو بھی بوسیدہ نہیں ہونے دیتی۔ ارے ولی تو کیا، جسم تو کیا، اللہ پاک ان کے کفن تک بھی سلامت رکھتا۔ اور بے شمار مشاہدات حضور کی امت نے آکے دو جہاں کے اولیاء کے دیکھے، آکے دو جہاں کی امت کے اولیاء کے دیکھے کہ ان کے یعنی دفن کرنے کے بعد سینکڑوں برس کے بعد ان کی قبر کھول دی گئی، وجوہات کی بنا پر قبر کھول دی گئی، پانی آ گیا، خواب ملے کہ ہمیں یہاں سے موو کرو، جب گریو موو کرنا چاہیے قبر کھو دی گئی تو لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے رہے کہ اتنے 100 سال ہو گئے دفن ہوئے مگر جسم ابھی تک سلامت، دفن ابھی تک سلامت۔ سلمان فارسی کے باغ میں دو صحابہ، اس صدی کا بہت بڑا واقعہ، دو صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1400 سال کے بعد جب قبر کشائی ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ 200-400 سال کی بات نہیں، 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کے جسم بالکل تر و تازہ، نہ جسم خراب ہوا نہ کفن خراب ہوا۔ اسی طرح جب یہ 309 برس کے بعد جاگے ادھر بادشاہ تبدیل ہو چکا، سلطنتیں صدیاں گزر گئی، سلطنتیں مٹ چکی ہیں اس کی، اور عقیدہ توحید معاشرے کے اندر راسخ ہے۔ حاضر محترم، جب اٹھے کیا کیا انہوں نے، فواسو احدکم بورقکم ہاذہ الی المدینہ، اپنے ایک ساتھی کو سکہ دیا، پیسے دیے کہ جاؤ شہر کی طرف جاؤ، فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف، فرمایا کہ جاؤ کوئی پاک صاف ستھرا کھانا خرید کے لے آؤ. اب ایک ساتھی اس نے پیسے لیے سکے لیے اور شہر کی طرف چل پڑا. والی عدالت تک اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا, یہ کہا صاحب یہ پیغام دیا کہ کھانا لے آؤ, لوگ اٹھے نماز اثر ادا کی, ساتھی کو بھیجا جاؤ جا کے کھانا لے آؤ. والی عدالت تک اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا. ولا یسعرن بکم احدا, اور اپنے جاگنے کی اور غار کے اندر موجود ہونے کی کسی کو خبر نہ کرنا, اپنا تعارف نہ کروانا. یہ ساتھ ہدایات دی اور وہ ساتھی کہنے لگے کہ اگر تم نے بتا دیا کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے ہیں تو لوگ کیا کریں گے, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا, اگر وہ لوگ تمہیں پہچان لیں اور جان لیں گے تو پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے, اپنے دین میں دوبارہ یا اپنے دین میں دوبارہ تمہیں کنورٹ کر لیں گے. اپنا تعارف نہ کرانا, اپنی پہچان نہ کرانا, کسی کو بتانا نہیں کہ ہم غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں, جاؤ چپکے سے سکے دینا اور پیسے دے کر کھانا خرید کر چپکے سے یہیں پہنچ جانا. یہ ہدایت تھی. اب وہ پہنچا شہر کے اندر, جب وہ پہنچا وہ ساتھی صحابی کا وہ نوجوان کھانا خریدنے کے لیے ایک نان بھائی کی دکان پر گیا, کھانا خریدا, روٹی خریدی اور سکہ نکال کر دیا. اب وہ نان بھائی, وہ دکان والا, وہ سکہ دیکھ رہا ہے, کبھی اوپر سے دیکھ رہا ہے کبھی نیچے سے دیکھ رہا ہے, بڑا غور کر رہا, کہنے لگا بھائی یہ کس دور کا سکہ دے رہے ہو, یہ تو اس دور میں تو یہ چلتا ہی نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب جہاں سے پتا چلتا کہ یہ اتنے 100 سال تک سوتے رہے. اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز دے رہے ہو, یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ آ گیا, پرانے وقتوں کا کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ آ گیا, اور یہ تو اس دور کی کرنسی نہیں ہے, یہ تو اس دور کا سکہ نہیں ہے جو تم ہمیں دے رہے. ایک ہتھیار نے کو دکھایا, اس نے کہا کہ یہ سکہ اس دور کا نہیں ہے, یہ کئی 100 سال پرانا, اس پر تاریخ دیکھی تو حساب لگایا تو 309 سال پرانا سکہ, 309 برس تک وہ پرانا سکہ.
اللہ,
بادشاہ کو اطلاع ہو گئی,
خبر ہو گئی کہ یہ ایک نوجوان ہے, شاید تو خزانہ اس کے ہاتھ لگا, لوٹ مار کی ہے, خزانہ اس کے ہاتھ لگا, کوئی پرانا پرانے دور کا سکہ اس نے دیا. پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. اب جب بادشاہ کے پاس پہنچے, بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, کہاں سے لیا ہے یہ سکہ تو نے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے پاس تھا, ہمارے پاس ہی تو تھا بھائی, صبح ہم سرانے کے نیچے رکھ کے سوئے ہیں, شام کو اٹھے ہیں کھانا لے لے آ گئے, تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سکہ 309 سال پرانا. بھائی کیسے ہو سکتا ہے 900 سال, صبح ہم نے یہ سکہ, یہ بوتلی سکوں کی ہم لے کے ساتھ سوئے ہیں, سرانے کے نیچے رکھ کے سوئے, شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے اٹھے ہیں کھانا لینے آگے, تم کے کیسے کہہ رہے ہو یہ 309 سال پرانا؟ تحقیقی سیاحوں نے دیکھا تو فیصلہ دے دیا کہ یہ سکہ 309 سال پرانا. بادشاہ نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ یہ معاملہ کیا. اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, اگر یہ 309 سال پرانا تو میں تمہارا اپنا حل کرتا ہوں. اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس کہاں ہے, وہ بادشاہ کہاں ہے دقیانوس؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پچھلے زمانے کا کوئی بادشاہ, اسے تو مرے ہوئے صدیاں بیت گئی, وہ تو مر چکا, اس کا دور ختم ہو چکا, اس کی تہذیب ختم ہو چکی, اس کی بت پرستی ختم ہو چکی. اب جب یہ سوئے تھے تو بت پرستی کا زمانہ تھا, جب یہ کھانا خریدنے کے لیے شہر پہنچے دیکھا کہ سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ یہ دیکھ رہا حیران ہوئے, بھائی کیا یہ ایک دن کے اندر سارا نظام تبدیل ہو گیا, کل تک یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, آج ساری توحید کا پرچار کر رہے, آج ساری اللہ اللہ کر رہے, اس میں نے حیرانگی میں اترا کیا, پوچھا کہ کہاں ہے دقیانوس؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو مر چکا, اس کی سبزہ تباہ ہو چکی, اس کا دور ختم ہو چکا, اس کی بت پرستی ختم ہو چکی, آج جو اصلی عیسائیت ہے, جو ایکچوئل کرسچینٹی ہے, آج ہم اس پر کار پہنچے.
عقیدہ توحید کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت سے ہم 309 سال تک سوتے رہے،
سبحان اللہ،
سوتے رہے. پھر وہ جو بادشاہ کا نائب تھا اس نے پھر بادشاہ کو اطلاع کی کہ بادشاہ سلامت آ جاؤ، خدا نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. پھر وہ بادشاہ ملا، اس نے تاکی کی، تفتیش کی، اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ نوجوان 309 سال پہلے زندہ تھے، اس وقت سوئے تھے، اور آج اللہ پاک نے ان کو جگا دیا. اس بادشاہ نے اعلان کر دیا لوگوں پہنچ جاؤ، ایک ہجوم کی صورت میں اللہ کے بلیوں کی زیارت کے لیے جانا، ایک ہجوم کی صورت میں، ایک اجتماع کی صورت میں ان کو دیکھنے جانا ہے، ان کو ملنے جانا. ادھر یہ شخص، یہ نوجوان یملیخا جس کا نام تھا، ایک روایت میں تملیخا، تملیخا ہی زیادہ معتبر، اس نوجوان کو ساتھ لیا، چاہے اس غار پر لے کے جاؤ. وہ غار کہاں؟ بادشاہ، بڑا بادشاہ بدرنس اس کا نام تھا. وہ بادشاہ اپنے درباریوں کو لے کر، اپنے وزیروں کو لے کر، مشیروں کو لے کر، نائبین کو لے کر، لوگوں کو لے کر ایک ہجوم کی صورت میں اصحابِ کہف کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا. اصحابِ کہف کی طرف سفر شروع کر دیا. اب ادھر جب غار کے قریب پہنچے، جب غار کے پاس آئے تو جو اندر چھے تھے جب دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا اور لوگ لشکر لے کے آئے، اندر والوں نے یہ سمجھا کہ شاید تقیہ لوس کو ہماری خبر ہو گئی اور وہ ہمیں پکڑ کر گرفتار کرنے آ رہے، شاید اس کو پتا چل گیا تملیخہ کی وجہ سے کسی کو مخبری ہو گئی، خبر ہو گئی، اور شاید دقیہ نوس بادشاہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا، شاید دقیہ نوس بادشاہ ہمیں ہلاک کرنے آ رہا. اب یہ 6 نوجوان غار کے اندر یہ سوچ رہے، ادھر وہ بادشاہ اس کا قافلہ قریب آ رہا. ادھر جب یہ قریب آئے تملیخہ نے کہا کہ بادشاہ یہاں رک جاؤ، غار کے باہر ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ میں اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو تمہاری آمد کی خبر دیتا ہوں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عالیہ.
جب بادشاہ کا آنا دیکھا وہ اور کثرت استغفار میں لگ گئے، کثرت توبہ میں مشغول ہو گئے. اور پھر اب یہ معاملہ ہوا کیا تھا کہ ان کے جاگنے سے پہلے، ابھی یہ سو رہے تھے، جب 309 سال پورے ہوئے، ایک چرواہا ادھر آیا تھا. اللہ پاک نے سبب کیا پیدا کیا؟ وہ چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا تھا اور بکریاں چراتا چراتا آیا، اس نے دیکھا کہ ایک غار ہے، گانا ہے، ایک دیوار ہے. اس نے کہا کہ میری بکریاں یہاں بڑے آرام کے ساتھ رہ سکتی ہیں، میدان ہے، صحرا ہے، میری بکریاں یہاں بڑے آرام کے ساتھ، اور بکریوں کے لیے گھر تلاش کر رہا تھا ریوڑ کے لیے. اس نے کوشش کر کے وہ دیوار گرا دی، ادھر دیوار گری ادھر ایسی ہیبت اور خوف اس کے دل پر طاری ہوا کہ وہاں سے بھاگ اٹھا. ادھر وہ بھاگا، دیوار گری، ادھر سما باس نہ ہوم، اللہ پاک نے صحابہ کعب کو جگا دیا، جگہ دیا. اب بادشاہ رکیا، اب اصحابِ کہف کو اندر اطلاع کی گئی کہ بادشاہ ذکیہ نوس کو مرے ہوئے 309 سال گزر گئے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اور ہم ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ نہیں، 309 سال تک ہم سوتے رہے، سوتے رہے. بادشاہ قریب آیا، اس کو بلایا گیا، اصحابِ کہف اندر سے باہر نکلے،
سبحان اللہ،
کچھ 6 نوجوان اندر سے باہر نکلے. بادشاہ جب وہ دیوار گری تو وہ جو صندوق تھا 309 سال پہلے جو دیوار کے نیچے رکھا گیا تھا، وہ صندوق پر کسی کی نظر پڑ گئی. بادشاہ نے وہ صندوق نکلوایا، تصدیق کہاں سے ہوئی؟ جب اس صندوق کے اندر رکھی ہوئی تختی پڑی گئی، اس پر ساتوں کے نام بھی لکھے تھے، ساتوں کے حالات بھی لکھے تھے، اس پر سارا واقعہ تحریر کیا ہوا. اب یہ ملے بادشاہ سے، ملے اسی وقت، مل کر رخصت ہو گئے، کہا کہ بادشاہ تم جاؤ،
خدا حافظ. اس نے اعلان کر دیا لوگوں تم جس فتنے کے اندر مبتلا تھے مرنے کے بعد تمہارا عقیدہ یہ بن رہا تھا کہ خدا کیسے زندہ کرے گا. دیکھ لو خدا نے تم کو زندہ کرنے کا ایک مشاہدہ اللہ پاک نے اسی زندگی میں تم کو دکھا
دیا.
اب نتیجہ تن وہ جو سارا شہر اور علاقہ تھا وہ اس غلط تصور سے تائب ہو گیا اور لائف آفٹر ڈیتھ اور باس بادل موت کے تصور کا قائل ہو گیا. وہ فتنہ ختم ہو گیا. ادھر وہ غار والے غار کے اندر چلے گئے. بادشاہ دیکھا کہ بادشاہ تو واپس چلا گیا. بادشاہ جب واپس چلا گیا تو غار والے اندر جا کر جب لیٹے تو اللہ رب العزت نے ان پر حقیقی موت وارد فرما دی. ان کا انتقال ہو سات بھابے کا ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بادشاہ جب یہ ہم بات اس بادشاہ نے اپنی رعایا کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ لوگوں میں یہ حکم دیتا ہوں آج سے یہ شاہی فرمان جاری کیا جا رہا ہے کہ ہر سال اسی غار پر ایک میلہ لگا کرے گا ایک اجتماع منعقد ہوا کرے گا. تم لوگ دور دراز سے چل کر اس غار پر آیا کرو گے اور اصحاب کاف کی روحوں سے صحت حاصل کیا کرو گے. اصحاب کاف کی روحوں سے صحت حاصل کیا کرو گے. آج ہم جو اولیاء کا عرس مناتے ہیں ارے اس عرس مبارک کی رسم یہ تو محمد مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے اس کا آغاز ہو چکا. ہر سال اولیاء کا عرس منایا جاتا تھا. ہر سال لوگ دور دراز سے چل کر ان اولیاء کے اس غار مبارک کی زیارت کے لیے آیا کرتے اور پھر قرآن مجید کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس غار کے اوپر انہوں نے اس بادشاہ نے ایک مسجد بنوا دی. مسجد بنوا دی. لوگ اس میں عبادت کرتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے. ادھر عبادت سے بہراس اللہ کا فیضان لیتے تھے ادھر اولیاء کے قرب کا فیضان ان کو نصیب. یہ اختراف یہی وجہ ہے کہ ہر مزار کے ساتھ مسجد کا یہ فرق ہے. ہر مزار کے لوگوں اپنے اولیاء کے مزارات کے ساتھ مساجد بنا دیا کرو. مساجد بنا دیا کرو.
کیوں کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے عبادت کر کے دعا کے لیے دھیان مثال کی طرف جائے گا تو دعا کے دوران یہ خیال پیدا ہوگا کہ مولا ہم اس نیک بندے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہے ہیں اور اس نیک بندے کے وسیلوں سے کی گئی دعا کو میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کروں.
مزار کے قریب مسجد قرآن مجید سے ثابت ہو گئی. بعض لوگ ان کا آج اس کو اعتراف کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ مزار کے پاس بجنے کے اوپر آتے ہو معذرت کیا تم گلیوں کو پوچھتے ہو. نہیں مزار کے قریب مسجد بنانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. لنتخذن علیہم مسجدا اور پھر ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے. پھر مسجد بنا دی گئی اور ہر سال اللہ کے ان بندوں کا وہاں پر عرس ہوتا تھا ایک میلہ لگتا تھا عرس ہوتا تھا اور لوگ آ کر اصحاب کہو کی ارواح سے فیضان حاصل کیا کرتے. اب آگے جب آتا ہے گوجہ سسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی اور یہ واقعہ حضور کی ولادت سے 20 سال پہلے کا ہے کہ جب اصحاب کہو کو جلایا گیا 20 سال پہلے آتا ہے گوجہ سسلم کے پاس نجران کے عیسائی آدمی اور یہ ڈسکس کرتے کہ وہ کتنے تھے اصحاب کہف کتنے تھے. سیخون سلاستن رابعہم قلبہم وہ کہتے کہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃن سادسہم قلبہم وہ کہتے کہ یہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا یہ عیسائیوں کا خیال تھا. اور پھر خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رجمن بالغیب کہ یہ تو بے تکی باتیں کرتے ہیں. اور ویقولون سبعۃن وسادسہم قلبہم جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُل رَبِّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيلٌ
اے محبوب کہہ دو کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے اصحاب کہف کی وہ کتنے تھے، اور ما یعلم الا قلیل انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان تھوڑوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی گنتی کو جانتا ہوں، وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اب ان کے آگے کے حالات، عیسائیوں کا اس پر اختلاف، پھر اس کے بارے میں اس قرآن مجید کی تفریح، اور پھر یہ کہ وہ غار کہاں واقع ہے، اور اس کے علاوہ یعنی دیگر کچھ امور اور دیگر کچھ ان کے حالات اور تفاصیل انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ عرض کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کی نسبت عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں ان اپنے مقبول بندوں کے فیضان کے سائے میں اللہ پاک ہمیں زندہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے، تاکہ اولیاء کا اور اللہ کے محبوب کا اور قرآن کا فیضان ہماری روحیں حاصل کر سکیں. اللہ پاک ہمارے لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. معزز خواتین و حضرات، پچھلے محفل ذکر کے خطاب میں ہم نے اصحاب کہف کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس کا پس منظر ہم نے بیان کیا تھا. اور اس واقعے کا جتنا حصہ قرآن مجید نے بیان کیا اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی. جوں جوں وقت گزرتا ہے، قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات، یہ وقت اس کو ثابت کرتا جاتا ہے. اور آج اس دور کے اندر چند ایک مقامات اس طرح کے دریافت ہوئے کہ جن پر اصحاب کہف کے اس غار کا گمان ہے. یہ اصحاب کہف کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، یہ مکمل واقعہ ہم پچھلے خطاب میں بیان کر چکے. اب مورخین نے
اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ ان کا یہ غار کس علاقے میں تھا، کس ملک میں تھا، کہ جہاں یہ اصحاب کہف قرآن مجید کے بیان کے مطابق 309 سال تک سوتے رہے، یہ واقعہ قرآن مجید نے، قرآن مجید تاریخ بیان نہیں کرتا، قرآن کے بیان کا مقصد ہسٹری کے بارے میں بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کے اندر جو واقعہ جتنا بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کے لیے عبرت کا درس دینا مقصود ہوتا ہے۔ جغرافیائی حالات قرآن مجید بیان نہیں کرتا، بلکہ وہی واقعہ اور واقعے کا وہی حصہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جس کا تعلق انسان کی اصلاح کے ساتھ ہو، تاکہ انسان اس واقعے سے سبق حاصل کر سکے اور اللہ رب العزت کی قدرتیں اور حکمتیں انسان پر ظاہر ہو سکیں۔ وہ علاقہ کون سا تھا؟ جغرافیائی طور پر قرآن مجید اس پر خاموش، چونکہ وہ بات اتنی اہم نہیں تھی، تاہم کچھ مورخین نے اس پر بھی گفتگو کی۔ اور یہ واقعہ عیسائیوں کی جو معتبر کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ ملتا ہے، اور سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیل ساروگ نامی ایک کاہن تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس نے ایک مفصل مقالہ تحریر کیا تھا، اور یہ مقالہ جو اصحاب کہف کے حوالے سے لکھا گیا یہ سریانی زبان میں تھا، اور اس کے بیان کے مطابق اصحاب کہف کا یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد ہوا، یعنی 250 عیسوی میں، اور اس کی تحریر کے مطابق ایشیائے کوچک کے اندر ایک شہر تھا، بعض نے اس شہر کو افسیس لکھا، بعض نے افسوس لکھا، اس شہر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس شہر سے نوجوان، 7 نوجوان نکل کر کسی قریبی علاقے کے غار میں چھپ گئے تھے، اور ان نوجوانوں کی تعداد اس نے بھی ساتھ ہی لکھی۔ اور یہ جو شہر بیان کیا گیا ہے جسے شہر افسس یا افسیس یا افسوس کہا جاتا ہے، اب اس شہر کا نام، اسلامی نام ترتوس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف کا یہ غار وہاں واقع ہے، تاہم ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ علاقہ ترکی میں ہے، ترکی میں، ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کا غار جاردن کے اندر، یعنی اردن جسے کہا جاتا ہے، وہاں واقع خلیج عقبہ، اس کے پہاڑوں کے درمیان یہ جگہ ہے جس میں یہ غار واقع ہے، اور اس طرح اور بہت سے محققین ان کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ اردن کے علاقے کے اندر یہ غار واقع تھا، اور ایک مقام پر مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی یہی جگہ لکھی، اور بھی بہت سے محققین ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ یہ اردن کا علاقہ تھا، آج کا اردن، کہ جہاں اصحاب کہف کا غار واقع، اور ان حضرات کی جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اردن کا مشہور تاریخی شہر جسے پٹنہ کہا جاتا، اس کا پرانا نام رقیم تھا، اور قرآن مجید نے یہی نام استعمال کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ غار والے اور رقیم والے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی، انہوں نے اردن کے اسی شہر کے بارے میں لکھا کہ یہی وہ شہر ہے کہ جس کا نام رقیم تھا، لیکن 1953 کے اندر ایک محقق جس کا نام تحسین زبیان ہے، ان کا تعلق اردن سے، انہوں نے تحقیق کی اس پر، اور تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، انہوں نے اس بات پر دلائل دیے کہ وہ غار جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے واقعتاً یہ غار اردن ہی کے اندر واقع ہے۔ اس قرآن مجید نے جو واقعات بیان فرمائے، ان سے موسوم جو جگہ ہیں، جو علامات ہیں، یہ وقت ان کو دکھاتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ یہ فرعون فلیوم نجی کا وبادانکا لتکون لمن خلفک آیۃ، اے فرعون ہم تجھے غرق کر کے تیری لاش کو دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیں گے، اور 1400 سال پہلے یہ آیا ہے کریمان قرآن مجید میں اتنی نازل ہوئی قرآن مجید کی صورت میں، اور اس صدی کے اندر اس فرعون کی لاش بھی دریافت ہو چکی، اور قرآن بیان کے مطابق، یہ قرآن کی ڈسکوریز ہیں، اور قرآن بیان کے مطابق واقعات وہ فرعون جسے نیل کے اندر اللہ پاک نے غرق کیا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ ہم پھر کس وقت بیان کریں گے، وہ بھی باقاعدہ اس صدی کے اندر اس کی لاش ایک بحیرہ کے اندر ایک سمندر سے دریافت ہوئی، اور اس کی لاش کے اوپر پانی کی ایک نمک کی ایک تہہ جو ہے وہ چڑھ چکی تھی، گویا یہ نمک اس کی لاش پر چڑھا کر گویا اس لاش کی حفاظت کی گئی تاکہ یہ لاش محفوظ رہے، پھر ایک خاص وقت آئے تو یہ لاش پانی سے نکال دی جائے اور دنیا والوں کے سامنے بطور عبرت اور نمونہ کے طور پر اس کو ظاہر کر دیا جا رہے۔ اور آج اہل عالم عبرت کی نگاہ سے فرعون کی لاش کو تک رہے، یہ قرآنی دریافتیں ہیں، وہ پھر وہ آبادیاں کہ جن آبادیوں پر اللہ کے عذاب برسے، ان کے کھنڈرات آج دریافت ہو رہے، بہت ساری چیزیں، اور پھر وہ مقامات کہ جنہیں ایک تقدس حاصل ہے، جنہیں انبیاء کے ساتھ نسبت حاصل ہے، وہ مقامات بھی آج ڈسکور ہوتے جا رہے، دریافت ہوتے جا رہے، اور انہی انڈا والوں کے مقامات میں سے ایک مقام اصحاب کہف بھی ہے، اور مفسرین اور محققین نے اس کے بارے میں لکھا، اور بیشتر محققین کا اس پر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کا یہ غار اردن کے اندر واقع ہے. اب یہ جو محقق ہیں اردن کے تحصیل زبیان جن کا نام تھا ان کے مطابق یہ غار اردن کے اندر واقع ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ملک شام میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ علامہ ابن حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسپین کے اندر ہے, اندلس کے اندر یعنی اسپین کے اندر. مختلف آراء, تاہم زیادہ تر محققین کا خیال یہی کہ یہ غار اردن کے اندر واقع ہے. اور جو علامات اور نشانیاں قرآن مجید اس غار کی بیان کرتا وہ ساری کی ساری علامات بھی اس غار کے اندر پائی جا رہی, اور ان علامات کے مطابق جیسا کہ قرآن مجید نے کہا والشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, کہ جب سورج نکلتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو سورج کی روشنی غروب کے وقت اور طلوع کے وقت اس غار کے اندر نہیں آتی تھی تاکہ اصحاب کہف پر دھوپ نہ پڑے اور ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اور اس غار کا جو اردن کے اندر دریافت ہوا اور 1961 کے اندر یعنی باقاعدہ اس جگہ کو اردن کی حکومت نے اپنی سرپرستی میں لے لیا, اور آج لوگ کثرت کے ساتھ اس غار کی غار مبارک کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں. اس غار کا جو محل وقوع ہے اور اس کی جو لوکیشن وہ بین ہی اسی طرح کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے یا بام عروج پہ پہنچتا یا جب غروب ہوتا ہے تو اس کا رخ جنوب کی طرف اور سورج اس انداز سے اوپر سے گزر جاتا ہے کہ روشنی سورج کی اس غار کے اندر داخل نہیں ہوتی یعنی دھوپ داخل نہیں ہوتی. اور اصحاب کہف کی غار کی علامت بھی قرآن مجید یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے اندر دھوپ نہیں جاتی, ہاں روشنی جاتی تھی, اجالا ہوتا تھا اور آسانی کے ساتھ ہوا آتی تھی اور جاتی تھی, لیکن دھوپ چونکہ اللہ والے اس غار کے اندر سو رہے تھے تو اللہ پاک نے نہ چاہا کہ یہ دھوپ ان کو پریشان کرے, تو 309 برس تک اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا آرام کی حالت میں, نیند کی حالت میں. اور یہ وہ غار ہے کہ اس کے اندر پہلی علامت قرآن مجید نے جو بیان فرمائی, اس کے اندر سورج کی دھوپ جو ہے وہ نہیں پہنچتی. نمبر دو, قرآن پاک کے اندر جس غار کا بیان ہے صحابہ کہف کا جو غار, اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, کہ ان دونوں کے درمیان دو گروہ بن گئے, وہ جو بادشاہ تھا کہ جو یملیخا کو ساتھ لے کر اصحاب کہف سے ملنے کے لیے آیا تھا باقاعدہ فوج لے کر لشکر لے کر, جس کا واقعہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے, ان لوگوں کے اندر دو گروہ ہو گئے. کچھ نے چاہا کہ اس غار کے ارد گرد دیوار بنا دی جائے اس کی حفاظت کے لیے, کچھ نے چاہا کہ اس کے اوپر مسجد بنا دی جائے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے اوپر ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دی جائے گی, لَغَتْ تَقْرِضَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور آج اس صدی کے اندر اس غار کے اوپر باقاعدہ وہ مسجد بھی دریافت ہو چکی ہے. اور آثار قدیمہ کا وہاں جو محکمہ ہے ان کے مطابق یہ قدیم طرز کی پتھروں کی بنی ہوئی رومی طرز کی ایک عمارت ہے. اور اسی طرح وہ بادشاہ کہ جس کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اصحاب کہف نے اس غار کے اندر آ کر پناہ لی تھی, اس بادشاہ کا زمانہ 98 عیسوی سے لے کر 117 عیسوی تک کے درمیان کا, اور اس کے بارے میں یا
یہ مشہور ہے کہ وہ بت پرستی سے انکار کرنے والوں کو قتل کر دیتا تھا. اور پھر تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے روم کا وہ علاقہ, اور یہ علاقہ اس وقت روم کے اندر شامل تھا, یہ باقاعدہ اس وقت فتح کیا, اور اس نے عیسائیت کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے, یعنی جو اصل عیسائیت کی توحید پر مشتمل, جو اصل عیسائیت تھا, اس نے اس کو کچلنا شروع کیا, اور جو بھی بت کی پوجا نہیں کرتا تھا یہ قتل کروا دیتا تھا. اور باقاعدہ تاریخ کے اندر یہ مرسوم ہے کہ یہ زمانہ اسی بادشاہ کا تھا کہ جس نے اس تمام علاقے کے اندر اپنی حکومت کے زیر نظر جتنا علاقہ تھا اس سارے علاقے کے اندر اس نے بت پرستی کو رواج دینا شروع کر دیا تھا. اور اسی طرح یعنی بادشاہ کا جو دور اقتدار ہے, اس حوالے سے بھی یعنی بہت سی چیزیں وہ دریافت ہو چکی ہیں اور محققین نے باقاعدہ ان کو لکھا. اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں, مثلا قرآن مجید ان کو اصحاب الکہف والرقیم کہتا ہے, رقیم یہ غار والے, یہ رقیم والے. تو اس رقیم سے کیا مراد ہے؟ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ یہ رقیم اس علاقے کا نام تھا, اس بستی کا نام تھا کہ جہاں پر یہ غار واقع تھا, رقیم. اور آج بھی جس جگہ پر یہ غار واقع ہے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کو رجیب کہا جاتا ہے, رجیب. اور بات کہتے ہیں کہ یہ اصل میں رقیم ہی ہے, یہ علاقہ ایک دور میں رقیم کہلاتا تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر وہ لوگ آباد ہوئے کہ جو قاف کی جگہ جیم بولا کرتے تھے اور میم کی جگہ بے بولا کرتے تھے, تو رقیم کی بجائے انہوں نے رجیب کہنا شروع کر دیا. تو وہ علاقہ رجیب یعنی کسی دور کے اندر رقیم کہلاتا تھا یہ علاقہ. اور پھر یہ کہ اس کو پھر رجیب کا نام دیا گیا, اور اب اردن کی حکومت نے دوبارہ سے پھر اس علاقے کا نام رقیم رکھ دیا تاکہ اس پرانے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نسبت قائم ہو جائے. تو یہ بہت سارے یعنی شواہد تھے, قرائن تھے, دلائل تھے اس موقع کے بیان کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہی وہ غار ہے کہ جہاں اصحاب کہف آرام فرما. اور یہاں تک انہوں نے لکھا کہ جب محکمہ سارے قدیمہ نے اس جگہ کی کھدائی شروع کی اور صفائی کا کام شروع کیا تو اس مقام پر سے باقاعدہ اصحاب کہف کے کتے کا جبڑا بھی برامد ہوا, اور کچھ اس کی کتے کی داڑھی بھی, جبڑا بھی, اس کے جسم کے یہ حصے باقاعدہ اس جگہ سے ہڈیوں کی صورت میں دریافت ہوئے. اور اسی جگہ کے بارے میں یہ اردن کے اندر اصحاب کہف کا یہ غار, اس کے بارے میں معروف جغرافیہ نگار ہے ابو عبداللہ البشاری, وہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب افتن التقاسیم فی معرفت الاقالیم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ والرقیم بلد فی شرق الاردن, کہ وہ مقام جس کو قرآن رقیم کہتا ہے یہ فی شرق الاردن, یہ اردن کا مشرقی حصہ ہے جس مقام پر یہ غار واقع ہے. بالقرب من عمان, اور یہ جو عمان کا شہر ہے, اس عمان کے شہر کے اندر, عمان کے شہر کے قریب اردن کے مشرقی حصے میں یہ غار واقع ہے. اسی طرح علامہ یعقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مقام پر لکھا ہے کہ ان بالبرقاء بارض العرب من نواحی دمشق موضعا یزعمون انه الکاف والرقیم قرب عمان. وہ لکھتے ہیں کہ دمشق کا جو علاقہ, اس کے ارد گرد کا جو علاقہ برقاء کہلاتا تھا, اور یہ ارض عرب ہے, عرب کی سرزمین ہے, اور یہ عمان کے قریب یہ جگہ ہے, اور آج یہ جگہ اردن کے اندر شامل ہے, اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں پر اصحاب کہف کا غار واقع ہے. یعنی آج نئی تحقیق نے اس امر کو دریافت کر لیا. اور اسی طرح اور کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ غار ہے. مثلا ایک روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت کو روم کے بادشاہ کی طرف اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تو وہ راستے میں شام اور حجاز کے راستے پر ایک پہاڑ سے گزرے اور اس پہاڑ کا نام اس جگہ کا نام جبل الرقیم تھا اور اس میں ایک غار بھی تھا جس میں کچھ ڈھانچے تھے اور وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوئے تھے, اس میں پرانے بھی نہیں ہوئے تھے. اسی طرح اسی جگہ کے حوالے سے تفسیر قرطبی کے اندر ایک روایت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ بھی اسی غار سے گزرے تھے اور گزرتے ہوئے اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ یہ مقام اصحاب کا غار ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن کے اسی علاقے سے آپ کا گزر ہوا تفسیر قرطبی کی روایت کے مطابق, اور آپ نے گزرتے ہوئے اس غار کو اصحاب کا غار قرار دے دیا. اس کے بارے میں ایک روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہم اور ابن عباس کی وہ ہم پچھلے خطاب میں بیان کر چکے. اسی طرح فتوح الشام کے اندر ایک روایت ہے امام واقدی نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل قصہ لکھا کہ وہ سعید بن عامر وہ شام کی طرف ملک شام کی طرف یعنی جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھول گئے, بالآخر چلتے چلتے وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں صحابہ کہف کا غار تھا اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ صحابہ کہف کا غار ہے. چنانچہ وہاں نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے پھر عمان شہر کے اندر داخل ہوئی. حاضرین محترم, یعنی اس کا ایک بنیادی خاکہ تعین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج قرآن مجید کی یہ دریافت جو ہے دنیا والے اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور قرآنی واقعہ کی جو حقانیت ہے وہ آج وقت ثابت کر رہا. اب اصحاب الرقیم, قرآن مجید نے اصحاب کہف بھی کہا اصحاب الرقیم بھی کہا. اس رقیم کے لفظ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ رقیم یہ مرقوم کے معنی میں ہے اور جس کا مطلب ہے لکھا ہوا, اور اس سے مراد وہ تختی ہے. آپ نے پچھلے واقعہ میں سنا ہوگا کہ ایک تختی تھی کہ جس کو باقاعدہ جس کے اوپر اصحاب کہف کا نام لکھ کر اس مقام پر دفن کر دیا گیا تھا, پھر وہ تختی بعد میں برآمد بھی ہوئی تھی. اس تختی پر اصحاب کہف کے حالات بھی لکھے تھے, ان کا واقعہ بھی لکھا تھا اور اصحاب کہف کے مکمل نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو رقیم یعنی مرقوم, وہ لکھی ہوئی, اس سے مراد یعنی وہ لکھی ہوئی تختی والے اصحاب کہف, اس سے مراد وہ تانبے کی تختی تھی کہ جس پر اصحاب کہف کا جو ہے وہ پورا واقعہ اور ان کے سات نام لکھے ہوئے تھے, اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا. اور وہ جو کتا تھا ان کے ساتھ اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک شکاری کا کتا تھا, جب اس نے اصحاب کہف کو دیکھا تو ان کے ساتھ چل پڑا. اور ایک روایت